نمدون صلی رسول کریم محمد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغال والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه دیکھیں جو سمجھدار سفر کرنے والے ہیں یا ڈرائیور ہیں وہ ہمیشہ سفر سے پہلے احتیاطاً ایک کام کرتے ہیں, وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سفر پہ میں جا رہا ہوں, جس روٹ پہ میں جا رہا ہوں, تو کیا وہ روٹ صحیح ہے, اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, کوئی موٹر ورک تو نہیں ہو رہا, یا کوئی ایسی ہٹڑ تو نہیں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے, تاکہ میں بآسانی اس روٹ پہ سفر کر سکوں. اور اگر رکاوٹ نظر آئے یا کوئی ایسی چیز ایکسیڈنٹ, تو فوراً راستہ بدل دیتے ہیں, دوسرے راستے سے سفر شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی نا ہم زندگی ہم یہ کرتے ہیں, لیکن بعض بے احتیاط لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی چل پڑتے ہیں, اور چلتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ موٹر ورک ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو بھی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے, سخت پریشان ہوتے ہیں, یہ کیا ہوا بھائی, اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. یہ جو سلوک ہے جس کو کہتے ہیں راستہ, ایک تو راستہ ہے, جیسے لندن جا رہے ہیں, برمنگھم جا رہے ہیں, تو راستہ ہے, لیکن جو اللہ کی طرف چلتے ہیں اس راستے کو سلوک کہا جاتا ہے. تو جب وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے آدمی, جو سمجھدار چلنے والے لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رکاوٹیں کون سی ہیں. سبحان اللہ, عقل مندی کی یہ نشانی ہے کہ یہ آدمی دیکھے کہ اس میں رکاوٹ کون سی ہے, راستے میں ایسا کہ معاملہ اگر ہو گیا, رک گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, کس سے بھلا بھائی, اگر آپ دنیا پہ سفر کرنا ہے تو کوئی انفارمیشن کا ذریعہ تو استعمال کریں گے, آپ کسی ذریعے سے دیکھیں گے آپ اس میں بھی رکاوٹ تو نہیں ہے. تو اس سلوک کے رستے پہ چلنے سے پہلے رکاوٹ دیکھنے کے لیے کسی اللہ والی کی رہبری چاہیے ہوتی ہے, کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ بھائی اس راستے میں کوئی رکاوٹ ہے یا کون سی رکاوٹ ہے. تو آدمی اس رکاوٹ کو سب سے پہلے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے, مثال سے اپنی بات سمجھ آئی ہے. الحمدللہ میں بھی آپ ہم سب بھی اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کیا چیز, کہ اس راستے میں رکاوٹ کون سی ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچنے میں دیر کر دے, کہ جس کی وجہ سے ہم نہ پہنچ سکیں, وہیں چکر کاٹتے رہیں یا کیوں میں لگ جائیں. ہے تو راستہ کتنی آسان اچھی بات ہے, آپ سوچیں اس پر. حکیم الامت استانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجدد ہیں تصوف کے لحاظ سے, بہت ہی بہترین انہوں نے اس پہ اصلاحیں پیش کی ہیں, اور ایسے اللہ والے گزرے ہیں, اللہ والے ایک نہیں ہزاروں ہزاروں لوگ ان کی گائیڈنس میں اس رستے کو حاصل بھی کیا, اور الحمدللہ دنیا کو فیض پہنچا رہے ہیں, اور پہنچتا رہے گا ان کا فیض. تو اتنی بڑی تحقیق اور اتنے بڑے اللہ والے تھے، ہر چیز کو بڑا نکھال کے پیش کرتے تھے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان کے شاگرد بھی تھے کسی نسبت سے، تو ہمیشہ ان کا معقولہ پیش فرماتے تھے تصوف کے راستے کے اندر سمجھانے کے لیے ہمیں۔ تو ایک بار ایسی انہوں نے ایک نشست میں یہی معقولہ پیش فرمایا تھا، استانی رحمۃ اللہ کا جو میرے ذہن میں آیا، میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ استانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راستہ جو سلوک کا ہے جو ہم چلتے ہیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے بنتی انسان کی، جو اللہ تک پہنچنے نہیں دیکھی، اللہ کی معرفت انسان حاصل نہیں کر سکتا، بیچارہ وہیں کیوں میں کھڑا رہتا ہے ہماری طرح، معرفت تک نہیں پہنچ سکتا، عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بات یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اتنی بڑی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ جنت میں جانے دے گی، اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ جنت کے دروازے بند کرے گی اور جہنم کے دروازے کھول دیتی ہے، کتنی بڑی چیز ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی باطنی بیماریاں ہیں، ان اور ڈیزیز جو ہیں اندر ہمارے اندر، اخلاقی بیماریاں ہیں، یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے، اتنا بڑا موٹر ورک ہے اس لائن کے اوپر، اس روڈ پر، کہ جو انسان کو آگے چلنے ہی نہیں دیتا۔ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے عبادات کی طرف، لیکن کبھی اپنے اخلاقی اندر کی باتیں بیماریوں کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں جس وقت آدمی اس راستے پہ چلنا شروع ہو تو صرف اسی پہ منحصر نہ ہو جائے کہ جو اپنی ظاہری عبادات پہ چلتا ہوں، نہیں، بلکہ سوچنا یہ ہے جو اصل رکاوٹیں ہماری اخلاقی باطنی رکاوٹ ہیں وہ ہٹا رہے ہیں ہم یا نہیں ہٹا رہے، وہ راستے سے ہٹی ہیں نہیں ہٹی، جب وہ ہٹیں گی تو اللہ کی راستہ کھلتا ہے انسان، پھر انسان کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر کلیئر روڈ ملتی ہے انسان کو الحمدللہ، پھر وہ فیتین ڈرائیو کرتا ہے اس طرف، اللہ تک بہت ہی بہترین طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی باتیں ہیں اور اخلاقی بیماری ہیں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے دوستوں۔ جب تک انسان ان کو دور نہیں کرے گا تو سارے مجاہدات، ساری محنت انسان کی ضائع ہوتی چل جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے جو اس کی تائید کرتی اس بات کی، تو اللہ والے ہیں، تمام حدیثوں سے بات کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ تو عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے جنت میں تین آدمی جائیں گے، سبحان اللہ، سب سے پہلے جنت کھلتے ہی تین انسان کو اللہ بھیج دے گا، تین گروہ ہوں گے جو اندر چلے جائیں گے جنت کے، اور اسی طرح سب سے پہلے تین انسان جہنم میں جائیں گے، جیسی فیصلہ ہوا ویسے تین گروہ جو ہے جنت میں جانے والا ہے اور تین دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں جانے والا پہلا کون ہے؟ شہید ہوگا، کھلتے ہی جنت اندر اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ ایک عبد الملوک کس کو کہتے ہیں کہ بھائی کون، ایک غلام، کسی بادشاہ کا غلام ہے، کسی آدمی، وہ پرانے زمانے، اب تو غلام نہیں ہے نا، تو وہ غلام ایسا کہ جس نے اپنے آقا کے بھی مکمل الحمدللہ اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہو اور اللہ کی بھی مکمل طور پر تائید کی ہو، اطاعت کرتا رہا، اس میں بھی کوئی اس کی کمی نہ ہو، تو اس قسم کا غلام بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری جو اس گروپ میں شامل ہوا جو ایک دم جنت میں جائے گا، یہ سوچنے والی بات ہے، وہ فقرا کی جماعت ہوگی، فقیر۔ فقیر یہ نہ سمجھیں مانگنے والا، فقیر کون ہے؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جو کثیر و عیال ہو، یعنی زیادہ کنبہ ہو، بہت زیادہ اولاد ہو، لیکن معاشی طور پہ کمزور ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، اقتصادی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنے اس کے پاس ذرائع بھی نہیں ہے، غریب ہے، معاملات تھوڑے ہیں، پورا پورا کنبہ ہے، اس کو پال رہا ہے، تو اس کی کیفیت اللہ نے یہ رکھ دی، اس کی حالت یہ ہے اس وقت، ایسی پوزیشن ہے۔ یہاں ایک بات آپ غور سے سن لیں کہ عمارت، غربت، بیماری، صحت، یہ سب کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہر معاملات حکمتیں ہیں, یاد رکھیں. کسی کو کسی راستے سے وہ اپنا قرب دینا چاہتا ہے, کسی کو کسی راستے سے جنت تک پہنچانا چاہتا ہے, کسی کو کسی راستے جنت تک, اس کی اپنے حکمتیں اور مشیت عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اسی مشیت پہ یہ دنیا چل رہی ہے. ہم نہ سمجھ ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں, یہ امیر ہے تو میں امیر کیوں نہیں, یہ فلاں ہے تو میں ایسے کیوں نہیں, اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں, مجھے کیوں بیمار رکھا ہے, اس کو کیوں صحت دی ہے, اس کے لیے تو مزے ہیں, یہ فلاں کام کر رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ کام کیوں ہو گیا. یہ سب سے بڑی بیوقوفی انسان کی, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ٹانگ اڑا رہا ہے. اگر مومن ہے مسلمان ہے تو اس کو تو زیب ہی نہیں دیتا, کہ یہ تو مولا کی تقسیم ہے, یہ اس کے کام ہے. لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس حالت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے, بہت بہتر ہے, بہتر نہیں بلکہ بہت بہتر ہے, کہ اس نے مجھے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ تو غریب ہے میں غریب ہی رہوں گا, الحمدللہ میں امیر ہوں تو میں امیر ہی رہوں گا, میرے لیے جو پوزیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی, میں بیمار ہوں تو اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے, میں کسی صحت والے کو دیکھ کے طنز نہیں کروں کہ بھائی اس کو کیوں نہیں ایسا, اس کو ہی نہیں. یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھاٹ سے یاد رکھیں, کہ ہر طریقے سے اللہ انسان کو آزماتا نہیں بلکہ راستہ کھولتا ہے اس طرف سے. تو یہاں ایک حدیث یہ ثابت کر رہی ہے چیز کو, ایک اور پوائنٹ میں نے بیچ میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ فقیر فقرا کون لوگ ہیں, جو کثیر الاموال ہیں غریب ہیں وہ بھی امیر ہو سکتے تھے, لیکن فرق کیا ہے, یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ غریب ہونے کی وجہ سے نہیں, نہیں وجہ اس کی کچھ اور. ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ اخلاقی اور باطنی بیماریوں کی صفائی. یاد تو یہ جنت میں جائیں گے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ دوسرا گروپ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہوں گے جو کھلتے ہی جہنم میں جائیں گے اسٹیٹ. کون ہے اس میں پہلے؟ ایک تو وہ بادشاہ ہوں گے جو ظالم بادشاہ ہیں, دوسرے وہ ہوں گے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں دیتے پوری, زکوٰۃ میں ڈنڈیاں مارتے ہیں, وہ بھی پہلے سب سے پہلے جہنم میں جانے وہ لوگ. اور تیسرے پھر یہاں جو بتایا گیا وہ کون ہے؟ وہ پھر بتایا کہ فقرا جماعت ہوگی, سبحان اللہ, فقرا کی جماعت ہوگی. تو گویا جنت میں جانے والی سب سے پہلے فقرا ہی کی جماعت ہوگی, اور جہنم میں جانے والی بھی سب سے پہلے فقرا کی جماعت ہوگی. تو یہ کیا وجہ ہے دونوں میں؟ کہ وہی فقیر ہیں, غریب ہیں جو کثیر تعداد ہیں, وہ جنت میں جا رہے ہیں, اور دوسرے وہی فقیر ہیں لیکن وہ جہنم میں جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ فقیر, وہ غریب, وہ کثیر اما عیال والا لوگ ہے فقیر, لیکن اس نے اللہ کی اس تقسیم کو قبول کیا, سبحان اللہ, اللہ نے جو اس کو حالت دی اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور ایکسیپٹ کر کے اس نے اس حالت پہ شکر اور صبر کیا, اس پر شکر اور صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے, مجھے غریب رکھا ہے تو ٹھیک ہے غریب ہے, لیکن اس نے کوئی ذرائع بند نہیں کیے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے کہ میں آگے جاؤں یا مزید اپنے بچوں کے لیے سہولتیں پیدا کروں, یہ دروازے بند نہیں کیے, لیکن اس نے کیا, اس پہ صبر کیا, لیکن اس غربت کو دور کرنے کے لیے, حالات کو دور کرنے کے لیے صبر کیا. صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی اس نے غیر شرعی حرام راستہ اختیار نہیں کیا کہ میں اس ذریعے سے پیسہ کما لوں, بولے سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں صبر. اس حالت پہ اس نے صبر کیا, جیسے کوئی بیمار ہے, بیمار ہو گیا, سخت بیمار ہو گیا, تو اس نے اس بیماری پہ صبر کیا, سبحان اللہ. تو صبر کا دیکھیں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, اگر کوئی بیمار ہے عورت مرد, صبر کیا کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بیماری دے دی, لیکن علاج اس نے جاری کیا, لیکن اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا, اپنے دل کو کم نہیں کیا, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کیا بشارت دی کہ کوئی بیمار بھی ہو, یعنی بیمار ہے, کسی چھوٹی سی نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, ہو تو بیمار ہو گیا, لیکن اگر اس بیماری کی حالت میں 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے تو اللہ اکبر اس کو شہادت کی موت دے دی جاتی ہے بیمار, کیونکہ اس نے صبر کیا ہے، اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس نے وویلا نہیں مچایا، اس نے غلط چیزیں نہیں لی، غلط دوائیں استعمال نہیں کیں، غلط رستے بھی نہیں گیا، غلط راستوں کو اختیار نہیں کیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ صبر کر لیا اس نے کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے بیماری دی ہے، اس نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، قرآن سے آیات نکال کے اپنا علاج کیا ہے، اللہ کی اذکار سے اس نے اپنا علاج کیا ہے، جتنا بیمار تھا اس نے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اگر وہ بیماری کی حالت میں مل گیا تو شہدا کی حالت میں جائے گا، اگر وہ اس کو صحت میں دے دیتا ہوں تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور پاک ہو جائے گا۔ تو ایک فقیر ہے، غریب ہے، اس کی حالت ایسی ہے، اس کے لیکن باطن بڑا مصفہ تھا، اس نے رکاوٹ نہیں آنے دی اللہ کے راستے پہ، وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک راستہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس راستے سے میں اللہ کو پالوں گا، یہ میری عبادت ہے، سبحان اللہ، اپنے بچوں کو محروم دیکھوں گا، لوگوں کے پاس گاڑی ہوں گی، مکان ہوں گے، بڑی بڑی میں لیکن اپنے بچوں کو محروم دیکھ رہا ہوں، میرے بچے محروم ہیں، لوگ اتنے اچھے سے کھانے کھا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، لوگ اتنے اچھے سے کپڑے پہن رہے ہیں، میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو اس نے کوئی شکایت نہیں کی کسی سے، اس نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے کوئی حرام راستہ اختیار نہیں ہے کہ جس طرح میں یہ کروں تو جلدی امیر ہو جاؤں گا، بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں، اولادوں کے لیے کر رہا ہوں، فلاں کروں گا تو میں یہ ہو جاؤں گا، نہیں، اس نے صبر کر کے راستہ تو اس نے کوشش کی ہوگی، کرتا ہے انسان، لیکن حلال طریقے سے کرتا رہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقصود یہ رکھا تھا کہ تیری کوشش جو تو کچھ کر، لیکن دیکھنا میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں اس راستے سے اب تک لینا چاہتا ہوں، سبحانہ وتعالیٰ۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ جس وقت اس کا انتقال ہو گیا اس فقیر کا، جب کسی حال تھا اس نے صبر کیا اپنی حالت پر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے صبر لے لیا، صبر یہ باطن کی کیفیت ہے، صبر دیکھیں، صبر شکر اس نے اختیار کر لیا، اس باطن کی کیفیت کو لے لیا، اللہ نے اس کے دروازے کھول دیا۔ ایک بیمار آدمی ہے بیچارے نے اس نے برداشت کیا، کوئی اس نے شکوہ شکایت نہیں، اپنے معاملات کو باقی رکھا، اس نے اللہ کی طرف اور بڑھا، اللہ کی طرف اور رجحان اس نے بڑھایا، اپنے ذکر اذکار کو کبھی تنگ نہیں کیا، کم نہیں کیا، ہر حالت میں اللہ کو یاد کیا اس نے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، تجھے میں نے اپنا بنا لیا، تو میرا دوست ہے، اس کا وہ راستہ تھا۔ تو یہ ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جس حالت میں رکھ رہا ہے اس راستے میں اللہ کے قرب کو تلاش کرو، صرف ایک محدودی راستہ نہیں ہے جو ہم اختیار کر لیں، بس یہ عبادت کرو تو اس سے کام بن جائے گا، نہیں نہیں، ہماری پوری زندگی جو انسان کی ہے وہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ نے اپنی ہمیں زندگی دی ہے، ہر راستوں سے پا سکتے ہیں۔ اب دوسرا فقیر، وہ ہے بھی وہی فقیر ہے، اس کی بھی وہی حالات ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپوزٹ اس کے کیا، اللہ اکبر، اس نے اس اپنے حالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مجھے ایسے کیوں بنایا، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، مجھے ایسا، اس کا جواب تو اللہ نے ایک دیا ہے کہ جو بنایا اس پر تو قائم ہو جا، میں تجھے آزمائش کے لیے کیا، لیکن وہ اس نقطے پہ آیا ہی نہیں، اس نے اپنے باطن کی طرف گیا ہی نہیں، اس نے اس رکاوٹ کو دیکھا نہیں کہ اندر کیا ہے، بلکہ اس بیماری کو اس نے اور بڑھا لیا، اور شکایت ہے میں غریب رہ گیا ہوں یا میرے بچوں کو گیا ہوگا، چلو جی چھوڑو بڑا مشکل ہے، آؤ جی فلاں کام کرتے ہیں، آؤ جی فلاں کرتے ہیں، چلو یار حرام کیا ہے، تھوڑی دیر حرام کا فرق کیا پڑتا ہے یار، چلو سود پہ بڑا مکان لے لیتے ہیں یار، پھر اتار دیں گے سود، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بس بڑا مکان لے لیا، بڑی دکان لے لی، بڑا کاروبار لے لیا، اللہ دیتا ہے ڈھیل، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، وہی بچے اس کے نافرمان ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ جس رستے سے اس کو اللہ اتنا عروج دینا چاہتا تھا، ایک فقیر جسے بتایا کہ سچا فقیر ہو جاتا، سچا اس راستے پہ چلتا تو جنت کھلتی، لیکن اس آزمائش کو وہ پورا نہ اتر سکا، اور اس سے باطنی جو بیماری تھی، اس میں کیا بیماری تھی، اس کو کہا ہے تکبر، کہا ہے صبر نہیں تھا، اس میں کیا تھا، کبر تھا، کبر تھا، کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے کہ میں اپنی حالت کو تقسیم نہیں کرتا ہوں، یہ کبر ہے، شیطان نے کبر یہی کہتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، بھی یہ کیا بات ہے، مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کیسے کر دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات، کہ وہ انسان ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ بھائی واہ میں غریب کیوں ہو گیا، سب تو مزے کر رہے ہیں، دیکھو یار وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس کاروبار نہیں چلتا، فلاں تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، ہم بھی یار یہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہ برداشت نہ کر سکا اس فیل پہ چل نہ سکا، اللہ کی مشیت کو سمجھ نہیں سکا اس شخص، دیکھیں کتنا بڑا سبق اس حدیث میں۔ تو پھر ہوا کیا نتیجہ کہ چند دنوں کے بعد انتقال تو سب کا ہی ہونے جانا ہے، وہ فقیر تو جنت میں پہنچ گیا اپنی باطن کی صفائی کی وجہ سے، صبر کو اختیار کیا اس نے، لیکن دوسرا جو تھا اسی حالت میں اللہ کہتا ہے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کیا۔ تو یہ ہے رکاوٹ سب سے بڑی ہماری، چاہے ہم ظاہری کتنی عبادات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے یہاں جو ہماری کامیابی ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ باطن کے اوپر ہوگی۔ اگر ہماری بیماریاں یہی رہیں، کبر بھی رہا، حسد بھی رہا، جلن بھی رہا، بغض بھی رہا، آرام بھی رہا، گالی بھی رہی، غصہ بھی رہا، اور سب کچھ موجود ہے، بخل بھی رہا، بس اس سے اوپر بیماری اندر گھسی ہماری، لیکن آج ہمیں اس کا کسی کو فکر ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک ظاہری عبادات پہ تو ہم بہت زور لگاتے ہیں، لیکن ظاہری عبادات بھی فیل ہو جاتی ہیں جب اللہ کے سامنے پیش کریں گے، وہاں جب نکلیں گے گناہ سارے نکلیں گے باطن کے، تو سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے پیغام ہے۔ تمام انبیاء جو تشریف لائے، تمام انبیاء جو تشریف لائیں وہ ایک ہی چیز کے لیے لائیں، سارے ایک ہی مشن کو لے کر آئے تمام انبیاء، وہ کیا؟ اخلاق کو بہتر کرو۔ یہی ہمارے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا کہ میں اخلاق کو درست کرنے کے لیے آیا، باطن کو درست کرنے کے لیے آیا۔ جتنی عبادات دی ہیں باطن کی صفائی اور درستی کے لیے دی گئی ہیں، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو یہاں تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بڑا اچھا مقول ہے ان کی، کہ بھائی ہمیں سب سے بڑے دیکھنے چاہیے اس روڈ پہ سب سے بڑی رکاوٹ ہماری کون سی بنتی ہے، ہماری باطنی کیفیات بنتی ہیں، اخلاقی حالات بنتے ہیں۔ تو سر انسان کو سوچنا چاہیے سب سے بڑا تزکیہ، میرے بھائی جو تزکیہ سیٹ میں نے آپ کی خدمت پیش کی یہ تماشا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ساری چیزیں، یاد رکھیں۔ آج کے اس ماحول کے لیے صحیح کرنے کے لیے اللہ نے یہ تجویز فرمائی ہے کہ شیخ اپنے مریدین کو اس طریقے سے اصلاح کرے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، اس روشنی پہ چلنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں کی روشنی جب چلتی ہیں، نقشبندی سلسلے کا جو نور ہے وہ تو پھیل رہا ہے الحمدللہ، لیکن جو اس نور سے فائدہ اٹھائے، سیریس ہو، سنجیدہ ہو، وہی منزل تک پہنچے گا۔ یہ یاد رکھے کہ جو ان اصولوں پہ نہیں چلے گا، جو اپنے شیخ کی بات نہیں مانے گا، جو اس بات کو ہر چیز کو چھوٹا سمجھے گا، تو اس کا تو یقین نہیں وہ کیسے منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارا راستہ ایک ہی ہے، جب ہم کسی اللہ کے پاس جا کے توبہ کرتے ہیں، توبہ کا مطلب یہی ہے کہ میں نے آپ کے رہبری کو اختیار کیا ہے، بس نے اللہ مجھے وہ راستہ دکھائیں جس سے میں اللہ تک پہنچ سکوں۔ یہ قرآن نے ایک راستہ بتایا ہے، یہ تو قرآن نے راستہ بتایا ہے، یا نبی ازجاک المومنات، اور قرآن کہتا ہے کہ نبی محترم آپ کی طرف آئیں گی، مومن عورتیں آئیں گی جس میں مرد بھی ہیں، وہ آئیں گے، آپ ان کو بیعت کریں، یبا یشرک نبی شاہیہ، اور ان سے عہد لیں، ان کی پاکی کی عہد لیں، اس شرک سے پاک ہو گئے تم، فلاں چیز سے پاک ہو گئے، فلاں یعنی باطنی کی صفائی کے لیے اشارہ فرمائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے پوری، ممتحن آپ دیکھ، کون اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میرے بندے آئیں گے، آپ ان کو توبہ کرائیں، ان سے بیعت لیں۔ اور بیعت کو بھی کئی قسم کی بیعت ہوتی ہیں، جہاد کی بیعت ہے، لیکن یہاں ڈیفائن کی اللہ تعالیٰ نے، بیعت تصوف لیں، بیعت تزکیہ لیں، اللہ رشکن نبی شاہیہ، یقتلنا، کس بات کریں گے، قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فلاں نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، پورا ان سے وعدہ لیں، ان کی صفائی کے لیے ان سے وعدے لیں۔ سبحان اللہ، تو جب آدمی یہ کام کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اگر یہ راستہ کھول دیا تو اللہ کا کتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان اس شخص پر کہ اس اندھیری دنوں کے اندر، اندھیری راتوں کے اندر، جس وقت دین ہمارا خراب ہو رہا ہے، سنتیں ختم ہو چکی ہیں، معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، ہم اللہ کا شکر نہ کریں کہ اللہ تو نے اتنا بڑا راستہ کھول دیا۔ لیکن کم ظرف لوگ، جن کی سمجھ میں نہیں آتی باتیں، سطحی لوگ، یہ تو ایک عام چیز ہے، وہی چلتا ہے، وہ ذکر ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، نہیں نہیں اس کی بہت ڈیپ میسیج ہے اللہ تعالیٰ جو دی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے مشن پہ چل رہے ہیں، اور اس مشن کا راستہ آخرت ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ بہت بڑا راستہ ہے دوستو، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اتنا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ رہبری عطا فرما دی، ایک سمت عطا فرما دی، ہمیں طریقہ عطا فرما دیا، اور سب سے بڑی جیسا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتنے بڑے انسان تھے، تو انہوں نے بڑے سمپل طریقے سے کیا کہ اس رکاوٹ کو دور کریں، آپ باطنی رکاوٹ کو دور کریں، اس کے بغیر نہیں چلیں گے. کہ حضرت کیسے دور کریں؟ فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیسے کیسے ولی پیدا ہو گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد. آپ کو معلوم ہے نا کیسے کیسے لوگ انسان پیدا ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی اونچی ہستیاں جنہوں نے ایسے ایسے دین کے کام کیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان نے بتایا، کیسے قرآن لکھا ہے، معرفت القرآن پڑھیں اس کا ترجمہ. جب باطن صاف ہوتا ہے تو سبحان اللہ شریعت کے پھول نکلتے ہیں، اسے سے ترجمے نکلتے ہیں، حدیثوں کے بیانات نکلتے ہیں، قرآن کی صفتیں نکلتی ہیں، اصل میسج پہنچتے ہیں انسانوں تک. وہی لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی، کس سے جا کے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ بیٹھتے تھے حضرت مفتی شفیع صاحب اور اپنے شیخ کے سامنے، ظاہر ہے اس وقت بھی بڑے اونچے انسان تھے وہ، لیکن شاگرد تھے ان کے. کہتے جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے، باقاعدہ لکھا ہے ان کے بارے میں، کہتے ان کی حالت، وہ خود بتا رہے ہیں وہ بہت بڑے انسان ہیں ان کے زمانے میں تھے، اس وقت ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ بتاتے ہیں میں ان کی حالت کس کو بتا رہے ہیں، مفتی تقی کو بتا رہے ہیں ان کے بیٹے کو، کہ بیٹا تجھے پتا نہیں ہوگا کہ تیرا باپ جب بیٹھتا تھا نا شیخ کے سامنے اس کی کیا حالت ہوتی، آ میں تجھے یاد بتاتا ہوں. مفتی تقی کہتے ہیں انہوں نے مجھے باقاعدہ حیت اسی طرح بیٹھ کے وہ حالت بنا کر دکھائی کہ وہ کس طرح بیٹھتے تھے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے سامنے. کہتے ویسی فیض ان کو نہیں پہنچا، ویسی اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں لیا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کیا تھا انہوں نے اس راستے کے اندر اللہ کو پانے کے لیے. تو انہیں حید کر بتائی کہ ایسے بیٹھتے تھے، ان کا منہ کھلا ہوتا تھا، آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، بالکل ایسے مطلب ہوش انسان جیسے ہوتا ہے، اور گھنٹوں اس طرح دیکھتے رہتے تھے اپنے شیخ کو کہ جیسے پتہ نہیں کس دنیا میں وہ پہنچ چکے ہیں آدمی، بے ہوش انسان جیسا ہوتا ہے اس حالت میں بیٹھے ہوتے تھے. ایسے تھے لوگ، اتنا سنجیدہ لوگ لیتے ہیں اس چیز کو. میرے بھائیو زمانہ جو ہے کسی طرح بھی آ جائے، لیکن اللہ کے راستے کھلے رہیں گے قیامت تک. اگر یہ راستے بند ہو جائیں تو پھر دنیا کے کام ہی رک جائیں سارے. اللہ وہ جماعت پیدا فرماتے رہیں گے الحمدللہ، جو حق پہ ہوگی، سچ پہ ہوگی، اللہ کو پانے والی ہوگی. اگر وہی ختم ہو جائے، شریعت اور سنتیں ختم ہو جائے، مجھے بتائیں آج آپ سوچ سکتے تھے؟ یعنی ایک امیج سوچیں آپ، آج سے 30 سال پہلے الحمدللہ ایک پوری مسجد کے اندر ایسی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہر سر کے ہر لوگوں کے ساتھ امامہ ہوگا، اور ہوگا وہ ملک جس کا اب تک سب سے بڑا ملک ہوگا تہذیب کے بارے میں ویسٹرن دنیا کے اندر، جہاں اللہ ایسی جماعت کو پیدا فرما دے گا کہ جن کے سروں سے امام اتریں گے، نہیں بچوں کے سروں سے نہیں اتریں گے. یہ بھنگ تو نہیں ہوگا دین، اللہ اللہ کے رسول کا نور ختم تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یہ تو پھیلنا ہے. میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا امامہ کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتا تھا داڑھی شریف کیا چیز ہے، سفید لباس کیا چیز ہے، لیکن اللہ نے انسان پیدا فرماتے رہے گا قیامت تک، دین تو ختم نہیں ہوگا، کنٹراسٹ چلتا رہے گا. وہ اس قسم کی جن کی نشانی اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، اطیع اللہ اور رسول کرنے والے لوگ ہوں گے، الحمدللہ زمانے میں ہر ملک کے اندر ہر جگہ اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا، انسانوں کو پیدا ہوتے رہیں گے. ان کا کام کسی اور چیز سے نہیں، لڑائی فساد جھگڑا کچھ نہیں، ان کا کام ایک ہوگا کہ ہم جو کچھ کام کریں اللہ اور اللہ کی منشا ان کے طریقے پہ کر رہے ہیں. وہ عمل زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے، وہ راستے حلال کے اختیار کریں گے، اپنے آپ کو ہر چیز سے بچائیں گے، صحیح راستے کو لے کے رہیں گے. تو اللہ نے اگر وہ راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے، بولے سبحان اللہ، کہ ہم قدر نہ کریں میرے بھائیو، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس کا علاج تو ایک ہے، اس رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہو تم، اب اس رستے پہ چل چکے ہو، تو سب سے دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ باطنی بیماریوں کو ختم کریں. ہم اپنی باطنی کو دیکھیں، اس کی تجویز پیش فرما رہے ہیں رستانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات ہے. اس کے علاج تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، جبھی تو کہتے ہیں ہم ذکر بتاتے ہیں لوگوں کو، مریدین کو، اور کیا وجہ ذکر بتانے کی، جبھی ہم خود صبح اور شام بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، مجالس قائم کرتے ہیں، ان کو دعوتیں دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اندر سے اپنے باطن کی وہ ساری بیماری کی رکاوٹ دور کریں اور اللہ تک پہنچ جائیں. ہم کہیں ہمیں ذکر تو نہیں کرنا، اللہ تک پہنچنا یہ بڑا مشکل کام ہے، نیند آ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. بھائی یہ راستہ تو ایسا نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں.
رستہ ایکزیکٹ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب تک باطنی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی کوئی چیز عبادت آپ کو اللہ تک پہنچا نہیں سکتی. اینڈ میں جا کے وہی ہوگا کس کا مال تو نے کھایا, کس کی قیمتیں کی ہیں. اتنی نمازوں کو ڈھیر لے کے جائیں گے, قرآنوں کو ڈھیر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, اللہ کہ بہت اچھے ماشاء اللہ, بڑا قرآن تو نے پڑھا ہے, بڑی تیری نمازیں ہیں, بڑی تہجد ہے, بڑے صدقات ہیں, لیا ٹھیک ہے. جب آ کے وہ کہے گا سبحان اللہ میرا کام بن گیا, تو اللہ کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہے, اب دوسری طرف آ ذرا یہ بتا کہ تم نے غیبت کس کس کی تھی, جھوٹ کس کی نے بولے تھے. آدمی لین میں کھڑے ہوں گے, فرمایا اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, دے اس کو نیکی اتنے. حتیٰ کہ یہ ہوگا سارا جو مال اس دنیا میں کمایا ہوگا وہ سارا اس کی باطنی بیماریوں کی وجہ سے لوگ لے کے چلے جائیں گے, وہ جنتوں میں جا رہے ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, کیونکہ اس نے محنت نہیں کی, اس نے راستے پہ نہیں چلا. میرے بھائیو ہمیں سب سے بڑی محنت یہ کرنی ہے کہ ہر لمحے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر غصہ نہ ہو, بغض نہ ہو, غیبت نہ ہو, حسد نہ ہو, کسی کے ساتھ لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, قربانی ہو, کبر نہ ہو, اخلاص ہو ہمارے اندر. اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھیں, سب اللہ کی دین ہے, جب چاہے اللہ لے لے ہم سے, کسی منزل پہ ہمیں رکھے. اگر یہ ہماری چیز نہیں آئی تو کسی درجے پہ بھی ہمیں اللہ لے جائے وہ سب تقسیم ہو جائیں گے. ظاہر ہے لوگ تو کہیں گے جی بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ, یہ تو بخشا بخشا ہے, بڑا یہ کر رہا ہے بخشا بخشا ہے, لیکن اللہ کے دربار میں جائے گی جی یہ اس نے اس کو گالی دی ہے, اس بچے کو حق مارا ہے, اس نے اپنی بیٹی کا حق مارا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ سے ظلم کیا ہے, اپنے رشتے داروں کو صلاح رحمی سے نہیں کی ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اس نے ماں کے ساتھ گالیاں دی ہیں, اس نے باپ کو اس نے بدتمیز اونچا بولا اس کے ساتھ. تو کیا قانون اللہ نہیں بتایا کہ خبردار, قرآن کہتا ہے کہ اوف تک نہ کہے اپنے ماں کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے ہے یا نہیں, مجھے بتائیں کہاں جائیں گے وہ نیکی سارے ہمارے نواز. کیونکہ ہم باطنی اخلاقیات اور تزکیے کی طرف, اب ہمارا یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا لوگ ظاہر پہ مریں گے لیکن اندر ان کے وہ گند غصہ ہوگا, اتنا گند غصہ ہوگا کہ لوگ ان کی زہر کو دیکھ رہے ہوں گے, وہ سجدے کر رہے ہوں گے, ان کو سلام کر رہے ہوں گے, چوم رہے ہوں گے, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ گند کتنا ہے. ایک کبر ایسا ہے کہ کبر سے بڑا کوئی گناہ نہیں لگتا, کبر تو میری صفت ہے, یہ اس کے اندر کبر کیسے ہے, اور کبر ہے کیا مجھے بتائیں. کبر صرف یہ ہے کہ وہ انسان اپنے سے دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے, میں تو یہ ہوں وہ تو یہ نہیں ہے, میں تو فلاں ہوں یہ تو فلاں وہ نہیں ہے, ایک دم شیطان اس کے ذمہ ڈال دیتا ہے, مجھے تو یہ ہے اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے, میں تو فلاں جیسے افضل ہوں اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے, میں تو یہ کرتا ہوں اس کے پاس تو یہ نہیں ہے. ہر لحاظ سے جس مقام پہ بھی دینی بھی ہو یا دنیا بھی مقام پہ اونچا ہو جائے لیکن انسان پھر بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھے. کیوں وہ ہے حقیر؟ کہ وہ اللہ کی دین ہے. ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تجھے دیا گیا کل اللہ تیرے سینے سے وہ نکال دے, اور اس شخص کو جس تو حقارت کر رہا ہے تو وہ کوئی ایسا فیل کرے جس کو میں اس کو بخش دوں, اس کو اللہ اپنے تک پہنچا دوں. کسی درجے پہ انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھ جائے دوسرے سے, کسی درجے پر یہ تو یہ ہے میں تو یہ ہوں, میں نے یہ کیا ہوا ہے, میں نے تو فلاں کیا ہوا ہے, مجھ میں تو یہ صفت ہے, مجھ میں خبردار سب عطائی ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں, جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اور جتنے مقام چیزیں آپ کو نعمتیں دے رہا ہے دین کی دے رہا ہے, دنیا کی جو نعمتیں دی ہیں اسی حساب سے کل آپ سے حساب بھی ہوگا, اسی حساب بھی ہوگا آپ سے کہ میں نے یہ سب تھا, بتا کیا حساب ہے تیرا, تم نے کیا محنت کی ہے. ایک شیخ سب سے بڑا غم اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی تو فکر نہیں, اللہ نے اتنی جماعت میرے پیچھے لگا دی, اس کا سب کا حساب میرا دینا ہوگا, تو میں ان کی حفاظت کیسے کروں, ان کو کیسے صحیح کروں. ساری رات وہ سوچ سوچ کے ترکیبیں کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے ان کے لیے, اور ان کے لیے پیچھے بھاگتا ہے, آؤ کیوں نہیں آ رہے, اور کیا وجہ ہے اس کی مجھے بتائیں. ایک سچا اللہ والے کے دل میں اتنا درد ہوتا ہے اپنے ہر مرید کا, کیونکہ کل اس نے اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے بھیجا تھا اس انسان کو تیرے پاس, ہم نے تیرے سپرد اس کو کیا تھا. شیخ بننا کوئی آسانی بات تو نہیں ہے, شیخ بھی وہی بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے. دیکھیں کیونکہ دنیا حساب سے دیکھیں تو یار ہر آدمی کے لیے شیخ کیا بات ہے, اتنے مرید ہیں سب کھڑے ہو رہے ہیں سلام کر رہے ہیں چوڑا ہو کے چل رہا ہے, کبھی اس دل سے پوچھیں, میرے شیخ سے پوچھتے کہ وہ تو بیعت کرتے ہی نہیں تھے, میں بیعت کرتا اللہ اگر میرے حسد میں نہ فرماتا تو مجھے کوئی پہچانتا بھی نہ, میں تو پتھروں کے پیچھے رہتا کونے کے اندر بیٹھتا, میری کیا حیثیت تھی. لیکن جب شیخ حکم دیتے تو کرنا پڑتا ہے, نہیں کرنا پڑتا. لیے اتنا بڑا کھیل تو نہیں ہے بھائی, یہ تو ہر چیز کا حساب دینا آپ نے, آپ کو کوئی دینی ذمہ داری دی جا رہی ہے, کل آپ کو کھڑا کر لیا جائے گا کہ یہ ذمہ داری ہم نے تجھے دی تھی, بتا تم نے اس کو کتنا پورا کیا. میرے حضرت کا ایک، اور میں کیا بتاؤں کہ کیسی تربیت فرماتے تھے، جب اجازت دی تو فرمایا کئی خطوں میں لکھا کہ خبردار اپنے مریدوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، یہ دکھا تھا. میرا خیال نہیں ہے ان کو، لیکن ان کو اس جماعت کا خیال ہے جس کے سپرد کریں. کیوں؟ کہ کل تجھ سے پوچھا جائے گا. یہ بتا کوئی شیخ آج تک کسم گزرا ہے کوئی شیخ؟ اس وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ جبکہ ہمیں ایک مرید بھی نہیں ہے، کہ خبردار اپنے مریدوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، نرمی کے ساتھ اختیار کرنا، ان کے ساتھ اگنور کرنا ان کی باتوں کو، ان کو تکلیف نہ ہو. بتائیں کیوں؟ کہ خود اس درجے پر تھے، ان کو پتا تھا کہ مخلوق کی طرف جانا کیا ہے. نبی پاک کی سنت تو یہی ہے. آپ سے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت فرمائیں، قرآن گواہ دیتے ہیں آپ، کئی ایسا واقعات ملیں گے آپ کو. نبی ہم سے ارشاد اللہ کا حکم ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں، یہ ایسا ہے اس کے ساتھ ایسے رویہ آپ اختیار کریں. حضرت موسیٰ کو کیا فرمایا کہ تم جا رہے ہو لیکن نرمی اختیار کرنا فرعون کے پاس، ہے یا نہیں؟ نرمی سے بات کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ کی انسان کو ذمہ داری دیتا ہے، ایک ایک چیز کا اللہ کے ہاتھ حساب ہوتا ہے پھر انسان کا، تو اللہ نے آگے راستہ ہمارے لیے کھول دیا. میرے بھائی کھولیں تصور، تو یہاں ہمیں اسی حساب سے چلنا چاہیے. کوئی ذکر کی مجلس ختم نہ ہو، اس کو اتنی سنجیدگی سے لو کہ کل موت آ جائے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو، آج ہی میرے پاس موقع ہے میں رکاوٹ ختم کروں. تو فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی باطنی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کتنا بڑا علاج ہے مجھے بتائیں. تکبر نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. لیکن شیطان آتا ہے کہتا چھوڑ یار ذکر سے کیا فائدہ، تجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے کچھ؟ فلاں تو بیمار تو بیمار ہے، تو پریشانی تو تیری دماغ پہ لگی ہوئی ہے، تو فلاں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہتے ہیں ذکر میں بڑا نور ہوتا ہے، تیرے اندر تو نور ہی نہیں آیا. کبھی نہ جانا، جس علاج کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ علاج ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. ایک ایمان والے کا یہ یقین پورا ہونا چاہیے کہ اس سے پورا علاج ہوگا. قرآن شفا دیتا ہے، قرآن ہی سے شفا ملے گی. الذین تمنا قلوب میں ذکر اللہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے دل کو مطمئن اور صحیح کر سکے سوائے اللہ کے ذکر. اللہ میں ذکر اللہ تطمئن نہ کرو. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ذکر فائدہ نہیں دے گا؟ فائدہ ہے، ہوگا، ہوتا ہے. چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو کبھی بھی. اللہ کے ذکر کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، انشاءاللہ باطنی بیماری انسان کی ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب العظیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ازواج امہات المؤمنین و ذریاته و اہل بیته کما صلیت علی آل ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.